سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو ماہ ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ نصیب ہے جس کی آج پانچ تاریخ ہے اور اس میں پانچ دن باقی ہیں. اب ہے فضائل بیان کیے جائیں اور نو ذوالحجہ کی نماز فجر سے تیرہ ذوالحجہ کی نماز عصر تک 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، یہاں تک کہ مسافر پر بھی واجب ہے، جیسے مقیم پر واجب ہے. اس کے متعلق ضروری مسائل اور قربانی کچھ فضائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے عظمت والے دن ہیں اور بڑی فضیلت والے دن ہیں. متعدد احادیث میں ان کی یہ فضیلت ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عبادت کی جائے وہ باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی جہاد کا بھی اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب ہے. البتہ حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اپنی جان اور مال دونوں لے کر جہاد میں نکلا اور اللہ کے راستے میں اس نے جان بھی قربان کر دی اور مال بھی قربان کر دیا، تو بلا شبہ اس کا یہ نیک عمل ان دنوں کے نیک عمل سے بڑھ سکتا ہے ورنہ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں دن میں رات میں جو نیک عمل کیا جائے گا اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ سال کے باقی دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان دنوں کی اور راتوں کی بہت قدر کرنی چاہیے، اور ان راتوں اور دنوں میں کوئی خاص عمل کسی خاص طریقے سے منقول نہیں ہے. یعنی یہ منقول نہیں ہے کہ ان دنوں میں ہم خاص طور پر کیا نیک عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں، سوائے چار تسبیحات کے جو میں ابھی بیان کروں گا کہ وہ حدیث میں آئی ہیں. باقی رات میں دن میں ہر آدمی جو نیک عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. بس وہی عام طریقہ ہے کہ ایک تو نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو اور وہ عمل سنت کے مطابق ہو یا شریعت کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور سنت کے مطابق ہو یا شریعت کے مطابق ہو، تو بس اس کا یہ انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ 10 دن ایسے دیے کہ اس میں عمل تھوڑا ہوگا لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور وہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا اور مقرب ہونے کا زیادہ ذریعہ ہوگا. اس لیے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اور اچھے اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عظمت والے ہیں اور ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل بھی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں 4 کام زیادہ کثرت سے کرو، ایک سبحان اللہ، دوسرے الحمدللہ، تیسرے اللہ اکبر، چوتھے لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو اس حدیث میں یہ 4 تسبیحات ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے. یہ تسبیحات ان کے ویسے ہی بڑے فضائل ہیں، جتنی بھی علامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، یہ ان سب کے سردار ہیں. اور ان کی الگ سے یہ فضیلت بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کرے. تو صحابہ نے عرض کیا حضور ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ احد پہاڑ کے برابر روزانہ عمل کرے؟ احد پہاڑ تو بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اتنا بڑا اور اتنا وزنی عمل ہر آدمی روزانہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. تو صحابہ کرام پوچھے وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور فضائل اعمال میں اور حدیث اذکار کے فضائل میں ان 4 تسبیحات کا الگ سے بھی بہت بڑا ثواب مذکور ہے کہ جو آدمی روزانہ جو آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 100 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کیے. اور ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے تو اس کے آزاد کرنے سے غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا عضو دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے. تو گویا ایک غلام آزاد کرنے سے آزاد کرنے والا دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے اور بری ہو جاتا ہے، اتنا اس کا ثواب ہے. تو یہاں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دے دی ہوں، جو اس کا ثواب وہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے کا ثواب. اب جہاد تو ہر وقت ہوتا نہیں، ہر جگہ ہوتا نہیں، اس کا ثواب آدمی کیسے حاصل کرے؟ تو یہ ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم روزانہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھیں گے تو 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جہاد کے کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے 100 دفعہ اللہ اکبر کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 100 اونٹ کی قربانی کی، 100 اونٹ، اور وہ قربانی قبول ہو گئی، جو اس کا ثواب وہ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب ہے. اب ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہر آدمی تو قربانی کر نہیں سکتا، غریب لوگ تو کر نہیں سکتے، امیر لوگ کرتے ہیں، پھر امیر میں بھی کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، لیکن 100 اونٹ کرنے والے، 100 اونٹ قربانی کرنے والے تو بڑے سے بڑے مالدار کیا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں کرتا کہ وہ ہر سال وہ 100 اونٹ کی قربانی کرتا ہو. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی ہے، ان میں 63 اونٹ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، باقی اونٹ آپ نے حضرت علی کے حوالے کر دیے، باقی انہوں نے قربان فرمائے، تو حضور نے تو 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے. ویسے اور کسی کے بارے میں منقول نہیں ہے کہ وہ ہر سال اپنی طرف سے 100 اونٹ کی قربانی کرتے ہوں، لیکن ہمارے لیے یہ ایک راستہ اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اگر ہم 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو 100 اونٹ قربان کرنے کا جو ثواب ہے وہ ان کا ثواب ہے، اور روزانہ پڑھیں گے روزانہ ثواب ملے گا، 100 اونٹ روزانہ کون کر سکتا ہے بھائی؟ اور فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اس کے پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے ثواب سے بھر جاتا ہے. اب زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال. ایسے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اتنا لمبی مسافت ہے کہ انسان اس کو طے کرنے سے عاجز ہے. اور اس پورے خلا کو کون ثواب سے بھر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ لیکن لا الہ الا اللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ جو پڑھے اور 100 دفعہ پڑھے تو اتنا ثواب اس کو مل سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا یہ سارا خلا اس ثواب سے پر ہو سکتا ہے. تو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تو ہم سب کے لیے آسان ہے. یہ وہ فضائل ہیں جو ان 10 دن کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ویسے ان کلمات کے یہ کا یہ ثواب ہے تو ان دنوں میں تو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا. لہذا ان 10 دنوں میں یہ 4 کلمے کثرت سے پڑھنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے، تو ہمیں یہ ترغیب قبول کرنی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور اس کا میں ایک آسان طریقہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک تسبیح الحمدللہ کی، ایک تسبیح اللہ اکبر کی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں بس. اب دیکھو ہر نماز کے نماز تو پڑھنی ہے بھائی، 5 نمازیں تو ہمارے پر فرض ہی ہیں نا. مردوں کو جماعت سے پڑھنی چاہیے، عورتوں کو وقت مستحب میں اول وقت میں پڑھنی چاہیے. تو بس وہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یہ 4 تسبیح پڑھ لیا کریں، ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک اللہ اکبر کی. تو روزانہ 500 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائیں گی، 500 مرتبہ الحمدللہ، 500 مرتبہ اللہ اکبر، 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھیں. کیونکہ ان 4 کلموں میں بھی لا الہ الا اللہ سب سے بڑھ کر ہے، لا الہ الا اللہ ان سب سے بڑھ کر ہے. اس کا ویسے بھی بہت ہی اجر و ثواب ہے. تو یہ ان 10 دنوں میں یہ عمل حدیث میں آیا ہے کہ کثرت سے کرنا چاہیے. یہ تو ان دنوں کی عام فضیلت ہے، اور خاص فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. یعنی جو ثواب شب قدر کی عبادت کا ہے وہاں، وہ ثواب یہاں ایک رات میں عبادت کرنے کا ہے. تو اس طرح گویا 10 شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی ہیں کہ لو بھائی تم ان میں ایک رات جاگو اور ایک شب قدر کے برابر ثواب لے لو. اب ہماری کمزوری ہے، ہم نہیں لیں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم یہ ثواب حاصل نہ کریں. ورنہ تو حدیث میں تو یہ فضیلت آئی ہے کہ ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت ایک سال شب قدر کے عبادت کے برابر ہے. اور شب قدر کی جو عبادت ہے وہ ایک رات کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شب قدر کی عبادت کا ثواب خیر من الف شہر، 1,000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور 1,000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، تو ایک شب قدر کا ثواب 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. وہ پورا ثواب اللہ تعالیٰ یہاں ایک رات میں عطا فرما دے، تو 10 راتوں میں 10 شب قدر کے برابر ثواب حاصل ہو سکتا ہے. کتنا ثواب ہے! اس لیے تو یہ کمائی کے دن ہیں، یہ ہماری آخرت کی کمائی کے دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ دن رات عطا فرما دی ہیں. اب 5 تو دن گزر گئے، اب 5 دن رہ گئے، ہم لگ جائیں کمانے کے لیے. اس لیے کہ آج کا کیا کل کام آئے گا، آج کچھ کریں گے تو آخرت میں کام آئے گا. آخرت میں کے بارے میں ہے کہ جو آدمی دنیا سے مرنے کے بعد آخرت میں جاتا ہے تو آخرت میں جاتے ہی جب وہاں پر آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے، آخرت کی نعمتیں دیکھتا ہے اور وہاں کا عذاب دیکھتا ہے، ثواب دیکھتا ہے، تو نیک سے نیک آدمی بھی پچھتاتا ہے اور گنہگار بھی پچھتاتا ہے. دونوں وہاں جا کر کے پچھتاتے ہیں اور افسوس اور شرمندہ ہوتے ہیں. تو گنہگار کا شرمندہ ہونا اور پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے گناہ کیے. اس لیے وہاں پر جب وہ عذاب دیکھتا ہے اور آخرت کی تکلیفیں دیکھتا ہے تو پچھتاتا ہے، کاش میں دنیا میں گناہ نہ کرتا تو آج یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے. اور یہ عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور یہاں کی تکالیف مجھ کو لائق نہ ہوتی، وہ تو اس لیے شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے. لیکن نیک آدمی بھی وہاں جا کر کے پچھتاتا ہے، چاہے کتنا ہی نیک ہو وہ بھی وہاں جا کر کے پچھتاتا. وہ کیوں پچھتاتا؟ تو وہ اس لیے پچھتاتا ہے کہ اور نیکی کر لیتا، اور نیک کام کر لیتا. اس لیے کہ ہر نیکی کا یہاں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، تو اور نیکی کر لیتا میں. کیونکہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے بہت سے کام ہم نے ایسے اپنے چپکا رکھے ہیں کہ جن کے نہ سر نہ پیر، نہ انہیں کوئی ضرورت، لیکن ہم دن رات بس ضرورت سے زیادہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور فضولیات میں اور لغویات میں رات دن منہمک رہتے ہیں. تو بہت سے کام بلا وجہ ہم نے اپنے ساتھ چپکا رکھے ہیں. سب سے بری عادت ہمارے اندر یہ ہے اللہ ماشاء اللہ کہ وہ لغویات میں، فضولیات میں، بیکاری میں وقت ضائع کرتے ہیں. اور اس سے بڑا نقصان نہیں ہے کوئی، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ سارے اوقات اگر ہم بچا کر کے آخرت کی تیاری میں لگائیں تو وہاں جا کر کے ہمیں امیدیں زیادہ حسرت نہیں ہوگی اور افسوس نہیں ہوگا، ورنہ تو بہت افسوس اٹھانا پڑے گا. تو نیک آدمی وہاں جا کر اس لیے پچھتاتا ہے کہ وہاں جا کر کے جب وہ نیک کاموں کا اجر و ثواب دیکھتا ہے تو وہ پچھتاتا ہے، کاش میں اور نیک کام کر لیتا، اور نمازیں پڑھ لیتا، اور ذکر کر لیتا، اور تسبیحات پڑھ لیتا، اور اچھے اچھے کام کر لیتا تو یہاں اور زیادہ مجھے ثواب ملتا، تو میرا بیڑا پار ہوتا. اس لیے وہ پچھتاتا ہے. لہذا ابھی تو ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے، اور بغیر دیکھے ہی ایمان کا اعتبار ہے، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، کہ ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یقین کر لیا ہم نے، مان لیا اس بات کو، اس کا نام ہے ایمان بالغیب. بس اس کے مطابق آج مان کر کے عمل شروع کر دیں، اور جتنا ہو سکتا ہے نیک عمل کر لیں تو کل آج کا کیا کل انشاءاللہ کام آئے گا. بالا شب قدر، ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، اور اس میں اعلیٰ اور افضل درجہ تو یہ کہ ساری رات عبادت کریں، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے ساری رات جاگا بھی نہیں جاتا، بیٹھا بھی نہیں جاتا. تھوڑی دیر پڑھیں گے تو جناب نیند آنی شروع ہو جائے گی، اور کسی سے پوری رات عبادت ہونا مشکل ہے. خاص خاص ہی بندے ساری رات عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ساری رات جاگنا بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے شرط نہیں ہے. بہتر ضرور ہے لیکن شرط نہیں ہے. بغیر اس کے بھی ساری رات کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ مغرب عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. مغرب عشاء اور فجر یہ جماعت سے پڑھیں. خواتین اپنے اپنے گھروں میں وقت مستحب میں پڑھیں، اور پھر کچھ مغرب کے بعد عبادت کر لیں، کچھ عشاء کے بعد عبادت کر لیں، اور کوشش کر لیں کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے اور تہجد پڑھ لیں، کچھ اس وقت ذکر کر لیں، دعا کر لیں، تو انشاءاللہ ساری رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا معاملہ، اور یہ اتنا آسان ہے کہ سارے سال بھی ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اور سارے سال بھی ہم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ ہم سارے سال حاصل کر سکتے ہیں. بس سارے سال ہم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. اس کا تعلق ان دس راتوں سے نہیں ہے، یہ شب قدر ہی کے ساتھ نہیں ہے، شب برات ہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سال کی تمام راتوں میں یہ ہم عمل کر سکتے ہیں. بس عادت ڈال لیں کہ وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے جو بھی کچھ ہو، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو، تو بس انشاءاللہ. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور کے حوالے سے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو بھی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لی تو آدھی رات عشاء کے پڑھنے سے مل گئی، اور آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب فجر کی جماعت جماعت سے پڑھنے سے مل گیا، پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ہو گیا. تو کتنا آسان طریقہ ہے. تو ہمارا دین تو بہت ہی آسان ہے، بس ہم لوگوں نے اپنی کاہلی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اور بیکار کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے مشکل بنا رکھا ہے. تو یہ تو راتوں کی فضیلت ہو گئی. دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان دس دنوں میں سے شروع کے نو دن، یکم ذی الحجہ سے لے کر کے نو ذی الحجہ تک، جتنے بھی یہ دن ہیں ہر دن کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر دن کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی نو روزے رکھے گا تو نو سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، جتنا کم ہوتا ہے ثواب بھی کم. اور خاص جو عرفے کا روزہ ہے یعنی نو ذی الحجہ کا روزہ، اس کی الگ سے یہ فضیلت بھی ہے کہ اس کے رکھنے والے کے لیے، اس کے رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے ایک سال گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے. اس لیے عرفے کا تو روزہ سبھی کو رکھنا چاہیے الا یہ کوئی عذر ہو. البتہ جن کے ذمے روزے قضا ہوں، جیسے بعض دفعہ خواتین کے ذمے روزے قضا ہوتے ہیں اور وہ شوال میں ادا نہیں کرتی، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں اپنے قضا روزے رکھ لیں. تو قضا رکھ روزہ رکھنا نفل سے مقدم ہے اور ضروری ہے. البتہ اصل روزہ قضا کا رکھیں، ضمن ان دنوں کی نیت بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب مل جائے گا. اور یہ جو عید کی رات ہے، بقرعید کی رات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. عام طور پر ہمارے یہاں معلوم نہیں کہ کب سے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بس یہ چاند کی عید میں تو کہتے ہیں چاند رات، اور بقرعید کہتے ہیں بقرعید کی رات، بس یہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کی ہے اور کھانے کمانے کی ہے، بس اسی میں ساری رات عام طور پہ ضائع کر دی جاتی. حالانکہ یہ دونوں راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہیں اور بڑی عبادت والی ہیں، ان کی دو فضیلتیں الگ سے ہیں. ایک میں روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی عید کی رات اور بقرعید کی رات عبادت میں گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھے گا، اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن جو قیامت کی ہولناکی ہے اور خوفناکی ہے، جو کہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور وہ اس دن یعنی قیامت کے دن بالکل بے غم اور بے خوف ہوگا. اب دو رات عبادت کرنا کیا مشکل ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی گھبراہٹ اور اتنی بڑی پریشانی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے خوف کی وجہ سے، اور اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی پریشانی رہے ہوگی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے، اس کی پریشانی کی وجہ سے عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. کبھی بچے کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن وہ گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گی وہ، جیسے ایسے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. تو بھائی عید کی رات بقرعید کی رات جو ہے وہ کوئی ضروری کام ہو تو کر لے آدمی، لیکن اصلاً یہ راتیں عبادت کرنے کی ہیں، اس لیے ان میں عبادت میں لگنا چاہیے. اور لیکن عید کی رات اور اس کے علاوہ مزید دار راتیں، ان کی الگ سے فضیلت یہ ہے کہ سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں، سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کے اندر جاگے اور عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، یعنی اپنے فضل سے اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. جس میں سے ایک عید کی رات، بقرعید کی رات، نو ذی الحجہ کی رات، آٹھ ذی الحجہ کی رات اور شب برات، یہ پانچ راتیں ہو گئیں. تو عید الفطر کی رات، بقرعید کی رات، پھر نو ذی الحجہ کی رات، پھر آٹھ ذی الحجہ کی رات، چار ہو گئی، اور پانچویں جو ہے وہ شب برات جو 15 شعبان میں ہوتی ہے. ان راتوں کی یہ فضیلت ہے کہ جو ان میں جاگ کر عبادت کرے گا اللہ کے فضل سے ضرور جنت میں جائے گا. اب جنت میں تو سبھی کو جانا ہے انشاءاللہ تعالی، تو اس کے لیے کچھ عمل کریں گے تبھی تو جنت میں داخلہ ملے گا، بغیر عمل کے تھوڑی جنت میں داخلہ ملے گا. تو یہ راتیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائیں. اب یہ تین راتیں آنے والی ہیں، آٹھ ذی الحجہ کی رات آنے والی ہے، نو ذی الحجہ کی رات آنے والی ہے، بقرعید کی رات بھی آنے والی ہے. ان سب میں عبادت کا شب قدر کے برابر بھی ثواب ہے اور یہ ثواب بھی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا. اس لیے ان راتوں دنوں کی بہت قدر کرنی چاہیے، حتی الامکان دن میں روزہ رکھنا چاہیے. جس میں بھی ہمت ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہاں موسم بھی ایسے ٹھنڈا کر دیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. خاص طور سے عرفے کا روزہ رکھنا ہی چاہیے، نفل روزہ ہے یہ. اور نو ذی الحجہ سے، نو ذی الحجہ کی صبح فجر، نماز فجر سے تکبیر تشریق شروع ہوگی. تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، اور وہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد، اسے کہتے ہیں تکبیر تشریق. یہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فجر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، ایک مرتبہ سے بس زیادہ نہیں کہنی چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ بعض لوگ تین تین دفعہ پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے یہ اور منع ہے، یہ بس ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، بس ایک ہی مرتبہ کہے تو یہ تکبیر تشریق کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں عام طور پر مرد حضرات تو چونکہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اس لیے وہ تو یہ واجب ادا کر لیتے ہیں، ان کا تو یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن عورتیں چونکہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور لہذا وہ اکثر بھول جاتی ہیں، اور وہ اکثر بھول جاتی ہیں جبکہ ان پر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ لہذا ان کے لیے ابھی بیان کے آخر میں ایک چھوٹا سا اشتہار تقسیم کیا جائے گا، اس میں یہ تکبیر تشریق لکھی ہوئی ہے اور اس کا حکم بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے گھر میں لے جا کر کے اس جگہ دیوار پر لگا دیں جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں، یا وہ خود ہی اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لیں کہ جب بھی نماز پڑھیں گے وہیں پڑھیں گے، تو وہ جگہ ان کے مسجد البیت بن جائے گی اور گھر کی مسجد بن جائے گی، وہاں دیوار میں یہ لگا دیں تو وہاں پہ دیوار میں لگے رہے گی، جب بھی نماز پڑھیں گے تو سامنے دیوار پہ تکبیر تشریق لکھی ہوئی نظر آ جائے گی، تو پڑھنا آسان ہوگا۔ اس طرح سے اس ترکیب سے یہ واجب آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن نبیوں تو بھیا مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو جا کے مسئلہ بتا دیں، اور عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس واجب کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے قربانی کا عمل شروع ہوگا، 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک 3 دن یہ قربانی کے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے، لہٰذا جس کو قربانی واجب ہے وہ تو کرے ہی کرے، چاہے کتنی مہنگی ہو، لیکن اس کی استطاعت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اور قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ اور جو قربانی کا اجر و ثواب ہے جو تھوڑا سا میں ابھی بیان کروں گا، تو اس قربانی کے ثواب کے خاطر تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کر لینی چاہیے جن پہ واجب نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ یہ ثواب قربانی کا قربانی کے دنوں میں مل سکتا ہے، پھر نہیں مل سکتا۔ آج کوئی قربانی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، چاہے 1000 اونٹ قربانی کرے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، ذبح کرنا ہوگا بس، وہ ذبح کرنے کے بعد اب کچھ بھی کرے وہ تو ذبح ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے، یہ قربانی ایک مستقل الگ عبادت ہے، جیسے حج الگ ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک الگ عبادت ہے۔ جیسے رمضان کا روزہ آج کوئی نہیں رکھ سکتا کہ بھائی اگلے سال پتنی میں زندہ رہوں نہ رہوں ابھی رکھ لیتا ہوں رمضان کے روزے، تو رکھ لے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ رکھ لے، پھر بھی رمضان کا ایک روزہ بھی اس کا ادا نہیں ہوگا، وہ تو رمضان میں روزہ رکھے گا تو رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ ہاں رمضان کا روزہ قضا ہو جائے تو اور بات ہے، وہ بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن پیشگی کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے آج پیشگی کوئی قربانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ رمضان میں ہی روزہ رکھنے سے رمضان کا روزہ ادا ہوگا، ثواب ملے گا، اور قربانی کے دنوں میں قربانی کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرے گا قربانی کی نیت سے، تب وہ قربانی ادا ہوگی اور اس کا ثواب ملے گا۔ لہذا یہ 3 دن ایسے ہیں کہ اس کے گزرنے کے بعد پھر سارے سال آدمی قربانی کا ثواب نہیں حاصل کر سکتا، اور قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ پہلا ثواب تو یہی ہے کہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، اس کے برابر کوئی سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کے دنوں میں محبوب نہیں ہے جتنا کہ قربانی کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جس وقت آدمی قربانی کرتا ہے اور قربانی کے جانور ذبح کرتا ہے، تو قربانی کے جانور کے جسم سے جب پہلا خون قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے مستحب ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو اپنی قربانی کے پاس خود بھی حاضری دے، خود وہاں پر موجود رہے، اپنے سامنے اپنی قربانی کرے، یہ مستحب ہے۔ تو اسی لیے مستحب ہے کہ ادھر قربانی کرے گا ادھر قربانی کرنے والے کی ان شاء اللہ تعالیٰ بخشش ہو جائے گی، تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے الحمدللہ، اور بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے. اب بھائی چاہے اونٹ ہو اور چاہے بیل ہو, چاہے گائے ہو, چاہے بھینس ہو اور چاہے بکرا ہو, بکری ہو, بھیڑ ہو, دمبا ہو, ان سب کے جسم پر تو اتنے باریک باریک بال ہوتے ہیں کہ ایک ران کے, ایک ٹانگ کے یا ایک کان کے بال بھی آدمی نہیں گن سکتا. تو چاہے قربانی کتنی مہنگی ہو جائے, اس قربانی کے مہنگا ہونے کے مقابلے میں جو نیکیاں ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. نیکیاں جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بالا اور اعلیٰ اور اولا ہیں. لہذا مہنگائی کو نہ دیکھیں, اپنی حیثیت کے مطابق جو قربانی کر سکتا ہے کر لے, تاکہ اس کو یہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں آسانی کے ساتھ مل جائیں. بھائی چند ہزار میں اگر کروڑوں نیکیاں مل جائیں تو سودا کتنا سستا ہے, یہ بہت سستا ہے. چاہے قربانی کی جگہ کتنا ہی مہنگا ہو جائے, بہرحال یہ بھی ثواب ہے کہ قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہزاروں لاکھوں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. بس نیت خالص ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو, مال حلال ہو, مال حلال ہو, نیت خالص ہو, تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب ملے گا. اور ایک فضیلت یہ کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کے ترازو میں, جو آخرت میں ترازو رکھا جائے گا جس میں اس کی نیکیاں تولی جائیں گی, قربانی کا جانور 70 گنا وزنی کر کے اس کے اندر رکھا جائے گا. اور قربانی کے جو اعضا پھینک دیے جاتے ہیں, جیسے اس کی ہڈیاں پھینک دی جاتی ہیں, اس کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں, اس کے کان پھینک دیے جاتے ہیں, مغز نکال کر کے سر پھینک دیا جاتا ہے, اور پیٹا اس کا پھینک دیا جاتا ہے, آنتیں اس کی پھینک دی جاتی ہیں, اور بہت سی چیزیں اس کی استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے لوگ پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور بڑے رحمان و رحیم ہیں, وہ جو ہم پھینکتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ تول میں رکھ دیں گے. اور قربانی کا جانور ان تمام اعضاء کے ساتھ جو ہم پھینکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو سب کو جوڑ کر کے اور جمع کر کے اور ایک وزن دو وزن نہیں 70 گنا وزنی کر کے اس کو ہمارے تول میں رکھ دیں گے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی. اس لیے جن مردوں اور عورتوں پر قربانی واجب ہو اور ان میں قربانی کرنے کی استطاعت ہو تو انہیں تو کرنی ہی چاہیے. بلکہ جن لوگوں کی وہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں, وہ جسے گائے کے اندر حصہ لینا تو بوسوں کے لیے آسان ہی ہوتا ہے, لہذا وہ قربانی کریں تاکہ یہ ثواب عظیم جو قربانی کے ایام گزرنے کے بعد نہیں مل سکتا وہ ان کو حاصل ہو سکے. تو یہ تین فضیلتیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے تکبیر تشریق تو ہر فرض نماز کے بعد کہیں, ویسے بھی چلتے پھرتے آتے جاتے کہ کسی وقت موقع ملے تو سبحان لا الہ الا اللہ, لا اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کیونکہ یہ دن جو قربانی کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے دن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا چاہیے. اس لیے بعض صحابہ کرام ان دنوں میں بازار میں جا کر کے یہ تکبیر تشریق کہتے, پھر سارے بازار والے بھی ان کے ساتھ تکبیر تشریق کہتے تھے. اس طرح سے ایک عجیب و غریب منظر ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور اس کی بزرگی کا, اس کی کبریائی کے بیان کرنے کا. تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے, کوئی کرے نہ کرے اپنے طور پر کریں. اور ایک سنت جو بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کے وقت ہے وہ عام طور پر مردہ ہو گئی ہے, بہت کم لوگ نظر آتے ہیں اس کو عمل میں لانے والے. وہ یہ کہ جب نماز عید پڑھنے کے لیے جائیں, جب بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تکبیر تشریق ذرا درمیانی آواز سے کہتے ہوئے جانا چاہیے. کرتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیدل جا رہے ہیں تو بس اپنی دھن میں جا رہے ہیں, لیکن تکبیر تشریق کہنے والے آپ کو بہت ہی کم نظر آئیں گے. بھائی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موقع اس سنت کو زندہ کرنے کا ہے, لہذا ہم اس کا خاص خیال رکھیں. اور خاص خیال رکھ کر کے جب ہم نماز عید کے لیے جائیں تو خود بھی درمیانی آواز سے پڑھیں, آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی ہوں گے اور بچے بھی ہوں گے, بعضوں کے ساتھ ان کے پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. بس سب سے کہیں کہ درمیانی آواز سے پڑھیں اور وقفے وقفے سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں, ایک دوسرے کو یاد دلائیں, کیونکہ انسان بھول کا پتلا ہے, اچھی اچھی باتیں زیادہ بھولتا ہے, بری بری باتیں تو اسے بڑی پکی یاد رہتی ہیں, اچھی اچھی باتیں بہت اکثر بھول جاتا ہے یہ. لہٰذا ایسے مواقع پر سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور جاتے وقت جو ہے سب ایک دوسرے کو یاد دلائے کہ بھائی تکبیر تشریق پڑھو. گھر سے نکلتے ہی گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد یہ پڑھیں. اور ایسی ایک سنت اور بھی ہے جو مستحب کے درجے میں کہ جس راستے سے جائیں واپس دوسرے راستے سے آئیں, جس راستے سے جائیں واپس دوسرے راستے سے آئیں. اب یہ بھی معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو, یا پھر معلوم ہے تو بس وہ بھول بھال گئے. تو وہ یاد رکھیں اس کو کہ کوشش کریں کہ جب گھر سے نکلیں تو پہلے سوچ لیں کہ واپس کون سے راستے سے آئیں گے. تو بس جانے کا راستہ آنے کا راستہ الگ الگ کرنا کوئی مشکل نہیں, کوشش کریں تو اس طریقے سے یہ سنت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ادا ہو جائے گی. اور نماز عید کے لیے بھی یعنی بقرعید کی نماز کے لیے بھی جلدی جانا چاہیے. جلدی سے جائیں گے تو جلدی نکلنے میں ایک تو تکبیر تشریق آرام سے پڑھتے ہوئے جائیں گے, اور جلدی جائیں گے تو آگے بیٹھنے کی جگہ ملے گی, اور پھر وہاں سکون سے جا کر بیٹھ جائیں گے تو پھر تکبیر تشریق پڑھنے کا خوب موقع ملے گا, دعائیں کرنے کا خوب موقع ملے گا, پھر آرام و اطمینان سے نماز عید پڑھ جائے گی. جو لوگ آخر میں جاتے ہیں وہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں, تکبیر تشریق تو کیا پڑھیں گے, ان کو اپنے ہوش نہیں ہوتا, بھاگ ہم بھاگ جا رہے ہیں اور جا کر کے وہ نماز میں کسی طریقے سے بھاگ بھوک کے اور شریک ہو جاتے ہیں تو حواس باختہ ہوتے ہیں. ارے بھائی یہ تو عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, جس سے کتنا بڑا ثواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس لیے ہر عبادت بڑے اطمینان سے ہونی چاہیے, سکون سے ہونی چاہیے. وہ جب یہ جب پہلے سے تیار ہو کر کے جلدی جائیں, جلدی چلیں, راستے میں بھی تکبیر تشریق سکون سے اطمینان سے پڑھتے ہوئے جائیں, عیدگاہ میں جا کر کے بھی سکون سے بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تکبیر تشریق پڑھتے رہیں, پھر جب نماز ہو تو نماز عید پڑھیں, اس کے نماز اس کے بعد خطبہ سنیں, خطبہ سن کر کے اطمینان اور سکون سے اپنے گھروں کو آ جائیں, جس راستے سے گئے تھے اسے چھوڑ کر دوسرے راستے سے واپس آ جائیں. پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز عید سے فارغ ہو کر آتے ہی سب سے پہلے اپنی قربانی کریں, کیونکہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے, ویسے جس کو جب سہولت ہو وہ کرے. یہ چند باتیں بیان کرنی تھیں. آخر میں یاد کرنا ہے کہ ایک تو تکبیر تشریق کا چھوٹا سا اشتہار آپ کو دیا جائے گا, وہ آپ اس کو دے کے خود بھی یاد کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں اور گھر میں جا کر کے خواتین کو دے دیں تاکہ وہ اپنی نماز گاہ میں اس کو لگا لیں اور ان کو پانچوں نمازوں کے اندر اس کا پڑھنا آسان ہو جائے. دوسرا ایک کتابچہ وہ دیا جائے گا, اس کا نام ہے چھوٹی صلاۃ التسبیح, اس کا نام ہے چھوٹی صلاۃ التسبیح. چھوٹی صلاۃ التسبیح تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دافع الافلاس حضرت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کو لکھ تحریر فرمایا ہے, وہیں سے مجھے معلوم ہوا تھا. ایک تو بڑی صلاۃ التسبیح ہے, وہ تو سب کو معلوم ہے, یہ دن ایسے ہیں کہ بڑی صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. اور بڑی صلاۃ التسبیح سبھی کو معلوم ہے الحمدللہ, اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. وہ ثواب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے, اور چھوٹے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی اور صغیرہ گناہ بھی سب اس سے معاف ہو جاتے ہیں. 10 قسم کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں, ایسی زبردست اس کی فضیلت ہے. اور اس کے بارے میں یہاں تک ترغیب ہے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو, اور روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو, ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھو, مہینے میں ایک دفعہ نہ پڑھو تو سال میں ایک دفعہ پڑھو, سال میں ایک دفعہ نہ پڑھو تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لو. یہاں تک اس کی فضیلت اور تاکید ہے. اس لیے ہمارے اکابر کا معمول جمعے جمعے پڑھنے کا ہوتا ہے, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے یہ صلاۃ التسبیح کا تحفہ عطا فرمایا تھا, تو وہ جمعے کے دن زوال کے بعد پڑھا کرتے تھے, جمعے کے دن زوال کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو افضل یہی ہے کہ جمعے کے دن زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھی جائے, لیکن یہ رات دن چونکہ بڑے قیمتی ہیں تو یہاں پر آپ رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں, دن میں ہی پڑھ سکتے ہیں, روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں, بلکہ ثواب ہی ہے. تو یہ تو ہے بڑی صلاۃ التسبیح, لیکن ایک چھوٹی صلاۃ التسبیح بھی ہے. چھوٹی صلاۃ التسبیح میں بس 2 رکعت ہیں, بس کسی وقت بھی 2 رکعت نفل پڑھیں جبکہ مکروہ ممنوع وقت نہ ہو, مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں, اور جس طرح عام نفلیں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں. ان دو نفلوں میں کسی بھی جگہ 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں بس. اب چاہے قیام میں پڑھ لیں, چاہے رکوع میں پڑھ لیں, چاہے قومے میں پڑھ لیں, چاہے سجدے میں پڑھ لیں, چاہے قاعدے میں پڑھ لیں, اتحیات سے پہلے پڑھ لیں, اتحیات کے بعد پڑھ لیں, بس دو رکعت میں کسی بھی جگہ 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں, 10 دفعہ الحمدللہ کہہ لیں, 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں, بس اس کا نام چھوٹی صلاۃ تسبیح ہے. اور یہ حدیث ثابت ہے اور معتبر حدیث ثابت ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ چھوٹی صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی, جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ اس کی فضیلت ہے. اب دعائے قبولیت کے تو ہم سب محتاج ہیں. ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں, اس کی پریشانیاں دور ہوں, اس کے نیک مقاصد پورے ہوں, ہر آدمی چاہتا ہے. تو یہ دعائے قبولیت کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب عطا فرمائے ہیں, بہت سارے اعمال بتائے ہیں جن سے آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. ان میں یہ چھوٹی صلاۃ تسبیح بھی ہے. یہ چھوٹی صلاۃ تسبیح پڑھنے سے, پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. لہذا اس کا تو ہم روزانہ, ہم اس کو تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں. تو روزانہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ آپ اشراق پڑھتے ہوں یا چاش پڑھتے ہوں یا ابوابین پڑھتے ہوں یا صلاۃ اللیل پڑھتے ہوں, اسی میں نیت کریں چھوٹی صلاۃ تسبیح کی کہ اللہ میں تہجد کی 2 رکعت پڑھتا ہوں یا اشراق کی 2 رکعت پڑھتا ہوں یا چاش کی 2 رکعت پڑھتا ہوں یا ابوابین کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, اس میں میں یار چھوٹی صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں اور پھر نیت باندھ کر کے انہیں میں پھر 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمد للہ, 10 دفعہ اللہ ہو کہیں بھی پڑھ لو, بس اشراق بھی ادا ہو گئی, چاش بھی ادا ہو گئی اور تہجد بھی ادا ہو گئی اور ابوابین بھی ادا ہو گئی, چھوٹی صلاۃ تسبیح بھی ادا ہو گئی. اس کے بعد بس پھر اپنے دعا مانگو. دعا میں کمزوری نہیں آنی چاہیے, دعا جو ہے بڑے توجہ سے اور بڑے دل سے مانگنی چاہیے. جو آدمی دل سے دعا مانگتا ہے, توجہ سے دعا مانگتا ہے, کبھی رد نہیں ہوتی اس کی, وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. لہذا ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں نا, وہ دعا پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. پڑھنا اور ہے, مانگنا اور ہے. پڑھنا تو یہ کہ بھی زبانی ربنا آتنا یاد ہے, ربنا ظلمنا زبانی یاد ہے, بس طوطے کی پڑھ لی, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, دھیان کہیں ہے, یہ پڑھنا کہلاتا ہے. پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی, مانگنے سے دعا قبول ہوتی. مانگنا ایسے کہتے ہیں کہ پوری توجہ ہو, پورا دھیان ہو, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ معلوم ہو کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں, اپنے پروردگار سے کہہ رہے ہیں, اپنے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں, ان کے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تو دھیان توجہ کے ساتھ مانگنے کا نام دعا مانگنا ہے. اور جو توجہ دھیان سے دعا مانگی جاتی ہے, وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے, وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا چھوٹے صلاۃ تسبیح بھی آپ کو پیش کی جائے گی. اب پہلے دعا کر لیتے ہیں, دعا کے بعد آپ بیٹھے رہنا تاکہ ساتھی جو ہیں چاروں طرف پھیل جائیں اور سب کو آسانی کے ساتھ یہ اشتہار بھی مل جائے اور چھوٹی صلاۃ تسبیح مل جائے. دعا کر لیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا همّا إلا فرّشته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذل جلال و اکرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کے سب مسلمانوں کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ جو جو حضرات خواتین و حضرات جہاں جہاں دنیا میں اس یہ بیان سن رہے ہیں سنیں گے ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما یا اللہ ان کی بھی اور ہماری بھی کامل مغفرت فرما اب تو جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے سب معاف فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا رحم الراحمین یہ مبارک دن رات آپ نے اپنے رحمت سے ہم کو عطا فرمائے ہیں اب ان دنوں میں ہمیں نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق بھی عطا فرما یا اللہ ان رات و دن کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری غفلتوں کو دور فرما ہماری لاپرواہی کو دور فرما ہماری کاہلی سستی کو دور فرما آخرت کی تیاری کے لیے ہم سب کو پہلوان بنا دیجیے یا اللہ آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو پہلوان بنا دیجیے یا اللہ دن رات ہم اچھے اچھے کام کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گناہوں سے بچ کر کے بھی ہمیں نیکی ثواب عطا فرما گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما اچھے اچھے کاموں کی بھی توفیق عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ان باقی دنوں میں یا اللہ روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما رات میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دن رات اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما تکبیر تشریق پڑھنے کی توفیق عطا فرما قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان سب عبادتوں میں اخلاص عطا فرما یا اللہ صدق و اخلاص عطا فرما صدق و اخلاص عطا فرما شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما ساری بیماریاں پریشانیاں دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما ہماری اولاد و نسل کو عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم سب کو ان سے اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ ہماری جمع ہونے کو قبول فرما یا اللہ اس کو ہمارے حق میں اور سب مسلمانوں کے حق میں نافع اور مفید فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما بخشش فرما اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک www.darsquran.com